الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. یہ اس کتاب ریاض الصالحین کا 35 باب ہے، جس کا عنوان ہے باب حق زوجی علی المرأة، بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو اس باب میں بیان کیا جاتا ہے. اس سے پہلے گزشتہ دو دروس میں ہم نے بیویوں کے حقوق کو تفصیل سے سمجھا کہ شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اب ہم ان حقوق کو پڑھتے ہیں جو شوہروں کے حقوق ہیں بیویوں کے ذمے. سب سے پہلا حق جو بیان کیا گیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ بیوی کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حکمرانی گھر کی ہو یا باہر کی، وہ شوہر کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو حکمران بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا، اور جس کی بات چلے، جس کا حکم چلے، جس کی بات نافذ العمل ہو، جس کی بات مانی جائے. فرمایا کہ ہم نے شوہر کو یعنی مردوں کو بنایا ہے. تو اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا گیا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ارشاد فرمایا: ای الرجل قیم علی المرأة، شوہر یہ حکمراں ہے، اس کو فوقیت دی گئی ہے، اس کو فضیلت دی گئی ہے عورت پر، بیوی پر. اور مردوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قوام ہے، یعنی احکامات کو نافذ کرنے والے، قائم کرنے والے. اور امام ابن کثیر نے ارشاد فرمایا آگے چل کر کہ ای یعنی اس کا معنی یہ ہے: ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیها. امام ابن کثیر نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے ہوا رئیسها، پریزیڈنٹ، صدر، یہ مرد ہی بن سکتا ہے، عورت کو اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے. وکبیرها اور قیادت اور سیادت اور سیاست. فرمایا کہ یہ بھی مرد کا حق ہے، اسلام نے عورت کو قیادت کی، خواہ وہ گاڑی چلانے کی قیادت ہو یا گھر چلانے کی قیادت ہو یا ملک چلانے کی قیادت ہو، فرمایا کہ یہ عورت کو اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ یہ اجازت صرف مرد کو، شوہر کو حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء. امام ابن کثیر نے فرمایا ای ہوا رئیسها، وہی رئیس بنے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ صدر اور وزیر اعظم اور جو اہم عہدے ہیں وہ عورتوں کو اسلام میں نہیں مل سکتے، بلکہ یہ مردوں کے حقوق میں سے ہیں، اور یہ تمام عہدے مردوں کی ذمہ داری ہے. وکبیرها اور قیادت، خاندان کی قیادت ہو، محلے کی قیادت ہو، شہر کی قیادت ہو، یا قبیلے کی قیادت ہو، یا ملک کی قیادت ہو، یہ عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قیادت کرے. البتہ جس ملک اور معاشرے میں زن پرستی عام ہو جائے اور مرد اپنی جنس کو عورتوں میں تبدیل کر لیں، اور ظاہری طور پہ تو ان کی شکل و صورت دیکھ کر لوگ یہ غلط اندازہ لگائیں کہ اس اتنے بڑے مسلمان ملک کی آبادی میں اتنے مرد رہتے ہیں اور لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہو کہ ان مرد نما عورتوں پہ یا عورت نما مردوں پہ عورت حکمرانی کر رہی ہو. فرمایا یہ شرع کے بھی خلاف ہے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے. سورہ نمل 19 سپارے کا آپ اگر مطالعہ کریں, وہاں اللہ تعالی نے ہدہد کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ ہدہد ایک پرندہ ہے اور وہ ملکہ بلقیس کے ملک یمن میں گیا اور وہاں جا کے اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے دو باتیں خلاف عقل استعمال کی ہوئی ہیں. ہدہد نے یہ کہا واپس آ کر سلیمان علیہ السلام سے, جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے, کہا کہ میں ایسے ایک ملک میں گیا تھا جہاں میں نے, اے اللہ کے نبی, میں نے دو باتیں خلاف عقل دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی اس مخلوق کو انہوں نے, وجدتھا وقومھا یسجد, یعنی میں نے اس کو یعنی اس حکمراں عورت کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ ان پہ عورت حکمرانی کر رہی ہے. ارے تم سے تو ہدہد ہی اچھا تھا جس نے یہ کہا کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی. فرمایا کہ ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا, تین الفاظ ہیں امام ابن کثیر کے, رئیسها کبیرها والحاکم علیہا, حکومت اور ریاست اور قیادت. امام ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ مردوں کا حق ہے, اور امام ابن کثیر کے سامنے چونکہ وہ حدیث تھی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور جس حدیث میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم, وہ قوم ہرگز فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی. فلاح کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کے خیر, ہر قسم کے خیر دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے عربی زبان میں فلاح سے زیادہ اچھا کوئی لفظ نہیں ہے. فلاح سے زیادہ اچھا لفظ اور کوئی نہیں ہے عربی زبان میں ہر قسم کے فلاح, ہر قسم کے خیر کے لیے, اور وہ ہے لفظ فلاح. تو ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی, ولو امرهم الى امراه, جنہوں نے اپنی قیادت کسی عورت کے سپرد کر دی, تو وہ قوم فلاح اور کامیابی ہرگز نہیں پا سکتی. اور اس کا تجربہ اب وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے عورت کو قیادت دے دی, اور اس وقت تک اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برستا رہے گا جب تک یہ عورت کی سربراہی سے جان نہیں چھڑاتے. تو ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد قوام ہیں حکمراں ہیں, یعنی کہ النساء قوامات علی الرجال, ہمارے ہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے کہا نہیں, النساء قوامات علی الرجال. تو ارشاد فرمایا کہ مرد حکمراں ہیں, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض سے فضیلت دی, اور وہ فضیلت اس لیے ہے کہ چونکہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ مرد کی فضیلت صرف اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ وہ محض مرد ہے, نہیں, جہاں تک اعمال صالحہ کا تعلق ہے اور نیکیوں کا تعلق ہے اور عام حقوق کا تعلق ہے, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز اور کوئی تفریق نہیں ہے, سب برابر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, اس طرح سورہ النحل میں 14 سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا. لیکن جہاں مرد کے حقوق کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے اور مرد زیادہ فضائل والا ہے اور مرد کو حکمرانی کا حق ہے, تو ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس بنا پہ اللہ نے اس کی فضائی، اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. تو پہلا حق یہ ہے کہ عورت اور بیوی اپنے شوہر کی فضیلت کو تسلیم کرے کہ مجھ پہ اور میرے گھر پہ اور میری اولاد پہ حکمرانی کا حق میرے اس شوہر کو حاصل ہے. تو گھر کی یہ عورت اور یہ بیوی اپنے شوہر کی حکمرانی کو تسلیم کرے کہ ہاں شوہر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے بیویوں اور بیٹیوں اور بیٹوں اور تمام گھر والوں پہ. اور ارشاد فرمایا کہ دوسرا حق شوہر کا یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے، جس کا ذکر یہاں اس حدیث میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلایا فلم تأتیہ، اور اگر یہ نہیں آتی فبات غضبان علیہا، اور اگر یہ شوہر اس سے ناراض ہو جائے اور اس ناراضگی میں اگر یہ بیوی رات گزارے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہے. اور آگے چل کے دوسری روایت کو یہاں بیان کیا کہ اذا باتت المرأۃ، اگر کوئی بیوی عورت رات گزارے ہاجرتا فراش زوجہا، اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر ترک کر کے دوسرے بستر پہ سو جائے، فرمایا لعنت الملائکۃ حتی تصبح. اور تیسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں کوئی مرد جو کہ بلاتا اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ اور وہ انکار کرتی ہے مگر یہ کہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالی، وہ اس بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، بشرطے کہ عورت کا انکار کرنا اور عورت کا دوسرے بستر پہ سونا یہ اس عورت یعنی اس بیوی کے پاس شرعی عذر ہو. اگر بیماری یا کوئی دوسرا ایسا عذر ہے جس عذر کی بنا پر یہ اپنے شوہر کی اس بات کا انکار کرتی ہے تب اس بیوی سے کچھ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ لعنت کا جو ذکر ہے اور اللہ کی ناراضگی کا جو ذکر ہے یہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے شوہر کی بات نہ مانے. تو ان احادیث سے دوسری چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بیوی کو ہر حال میں شوہر کی اطاعت کرنی پڑے گی، شوہر کی بات ماننی پڑے گی. اور یہاں شوہر کی اطاعت سے وہ معاملات مستثنا ہیں جن کا تعلق شرعی امور سے ہو، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسے بات کا حکم، کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جو خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس صورت میں بیوی پر شوہر کی اس بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ شوہر کی اس بات کا بیوی انکار کرے گی. اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعت فی المعروف. گناہ کا حکم اگر کوئی شخص دے، شوہر ہو، والدین ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اس حکم کو نہیں مانا جائے گا اور اس حکم کا انکار کیا جائے گا. اگر والدین یا شوہر کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو گناہ ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے تو ایسے کاموں کا انکار کیا جائے گا، ایسے کام کا ماننا بیوی پہ واجب نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا
کہ تیسرا حق شوہر کا بیوی پہ یہ ہے کہ وہ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے کے عالم میں دن کے وقت شوہر کو بیوی کی ضرورت ہو اور وہ اس وجہ سے بیوی کے قریب نہ آ سکے کہ اس کا روزہ ہے. لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. اور اسی تیسرے حق میں ارشاد فرمایا، ایک اہم حق یہ ہے کہ ولا تأذن في بيته الا باذنه، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ان لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے جن کے داخلے کو شوہر پسند نہ کرتا. وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ، شوہر کے گھر میں اس کو داخل نہ ہونے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. تو وہ رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے آنے کو شوہر پسند نہیں کرتا، شوہر پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں میرے رشتہ داروں میں سے فلاں 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 یا بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی داخل ہو، تو بیوی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کی ناراضگی کے باوجود ان لوگوں کو اپنے شوہر کے گھر میں آنے کی اجازت دے، یا شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کو پتہ نہ ہو اور اس کے رشتہ دار اس کے گھر میں آئیں اور بیٹھیں اور شوہر اس بات سے ناراض ہوتا ہو. فرمایا کہ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ جن لوگوں کے آنے کو شوہر پسند نہیں کرتا، بیوی کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو شوہر کے گھر میں داخل ہونے دے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں ان میں ایک اہم حق یہ ہے پانچویں نمبر پہ کہ جو اس حدیث میں ہے، جو حدیث متفق علیہ، تیسرا حق جو ہم نے گزشتہ حدیث میں پڑھا وہ یہ ہے کہ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه. اور چوتھا حق یہ ہے کہ ولا تأذن في بيته الا بإذنه. اور پانچواں حق یہ ہے والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، شوہر نے گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے، ساز و سامان، پیسہ، فرنیچر اور دوسری چیزیں اور اولاد، یہ امانت ہے بیوی کے پاس. جس طرح اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگہبان سے، ہر ذمہ دار سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکمران، امیر اور خلیفہ وہ بھی نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور مرد حکمران اور ذمہ دار ہے، اور ہر مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی عورت یہ نگہبان ہے اعلی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر پر، وولدی اور اس کی اولاد پر. تو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا. تو بیوی کے پاس جو کچھ گھر میں ہے یہ امانت ہے، اور جو اولاد ہے یہ بھی امانت ہے. اس امانت میں اگر وہ شوہر کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر کسی قسم کی خیانت یا تصرف کرتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں ایسی بیوی، ایسی عورت مجرم ہے، اور اس سے اللہ تعالی پوچھے گا. تو گھر میں جو ساز و سامان ہے، زیور ہے، رقم ہے، پیسہ ہے یا اور جو چیزیں ہیں، یہ شوہر نے اپنے گھر میں رکھی ہیں اور یہ امانت ہے کسی کو دینے، اور اس میں کسی قسم کا لین دین کرنے کی اجازت بیوی کو نہیں ہے جب تک شوہر اس کو اجازت نہ دے. اور اسی طریقے پہ اولاد، یہ بھی امانت ہے بیوی کے سپرد، اس لیے کہ شوہر رزق کمانے کے لیے دن بھر باہر رہتا ہے، تو دن بھر بچے ماں کے سپرد ہوتے ہیں اور ماں دن بھر ان کو دیکھتی ہے کہ بچے گھر میں کیا کرتے ہیں، نماز کے وقت یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بیٹیاں اور بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور یہ بڑی بڑی بیٹیاں اور بڑے نوجوان بچے جن کی عمریں 12 اور 14 سال سے تجاوز کر جاتی ہیں، یہ ان کے دوست کون ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، کن کن کے فون آتے ہیں، کن کن سے گفتگو ہوتی ہے، اور بیٹا اور بیٹی کن کن کے ہاں اور کس کس کے ساتھ جاتے ہیں، شوہر کو اس کا علم نہیں ہے، وہ تو رات کو گھر واپس آتا ہے، لیکن بیوی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ فلاں بیٹا یہ کہاں گیا تھا اور کس وقت گھر واپس لوٹا، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے جرائم سے پردہ پوشی کرتی رہتی، باپ سے اس کا ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ جب پانی سر سے اوپر اور سر سے اونچا ہو جاتا ہے، سر سے گزر جاتا ہے، اس وقت یہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے جب اصلاح کی کوئی بھی کوشش کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. یہ بھی جرم ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں بیوی سستی اور کاہلی سے کام لے، بلکہ جس طرح قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اولاد کی کسی بھی قسم کی اصلاح، اس سلسلے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اگر بیوی اس معاملے میں خیانت کرتی ہے، اور خیانت کی کئی قسمیں، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، ان کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ محبت کے جذبات ابھارنا، اور شوہر کے رشتہ داروں کے بارے میں ان کے دل میں نفرت کے جذبات ابھارنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور ان کو نیکیوں کی تلقین نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور وہ عورتیں اور وہ بیویاں جو دیکھتی ہیں اور جن کے سامنے بیٹیاں گھر میں نماز نہیں پڑھتی اور بیٹیاں پردہ نہیں کرتی اور ٹی وی اور وی سی آر سے وہ غلط قسم کی اشیاء کو دیکھتی ہیں، اور والدہ اور ماں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی ان کی اصلاح نہیں کرتی اور شوہر سے اصلاح کے بارے میں ذکر نہیں کرتی، تو یہ مجرمہ ہے اور یہ امانت میں خیانت کر رہی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ اہم حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال اور اولاد اور گھر جو کچھ بھی اس میں ہے، ان سب کے بارے میں راعیہ ہے، مسئولہ ہے، ذمہ دار اور نگہبان ہے. اور اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث بھی اطاعت سے ہے، یعنی شوہر کی اطاعت کرنا، کہ اگر کوئی عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے اور اس وقت بھی اگر شوہر نے اسے طلب کیا اپنی خدمت کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کی خدمت میں حاضری دے. اس زمانے میں ایک بڑا جو کمزور پہلو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد موجود ہے کہ اذا وفد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب ذمہ داریاں نالائق لوگوں کے اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. علمی مسائل اور فقہی مسائل اور عقائد کے معاملات اور دوسرے دینی مسائل کے لیے اللہ تعالی نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ علماء کی جماعت ہر دور میں موجود رہی ہے، جو امت کی اصلاح اور امت کی قیادت اور امت کے اندر جو بگاڑ اور جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں علماء کی جماعت موجود رہی، لیکن جب غیر اہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ عالم بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور پھر وہ فتوے دیتے ہیں اور دینی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا اس وجہ سے غلط جوابات اور غلط ذہنی تفکیر اور اختراع کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، اضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. بعض لوگوں میں اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے کہ بیوی